بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں, اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز. السلام علیکم محسن صاحب.
وعلیکم.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو محسن صاحب, گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو دعوت کے اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ جب گفت و شنید سے بات آگے بڑھ کے اب ان کو انذار کیا جا رہا ہے اور اب عذاب کی طرف بات بڑھ رہی ہے. تو اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی رویہ کیا تھا مسلمانوں کا, اور قرآن مجید جو ہے وہ ان کے ساتھ کس طرح معاملہ فرما رہا ہے اس دور میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مرحلے میں قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اس رویے سے کہ وہ ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ ان کو پیغام دے رہے ہیں, ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے.
اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا اس سارے معاملے
لمبا عرصہ گزر گیا ہے, تو آپ بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کے وجود سے یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتا ہے, دلوں کے حالات سے وہی کا آگاہ ہے, تو وہ اپنے نبی کو تسلی بھی دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریش جو ہے وہ کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں, آپ کو پریشان کرتے ہیں, زج کرتے ہیں, تو اللہ کی وہی ایسی چیز ہے جو نبی کو تسکین فراہم کرتی ہے, نبی کو اور آپ کے ساتھیوں کو. تو آپ وہی کے انتظار میں بھی رہتے, بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں سے اب وہی آ جائے, اب وہی مجھے یعنی اللہ تعالیٰ مجھے وہی سے آگاہ کرے تاکہ مجھے بھی سکون ہو اور میں آگے پہنچا سکوں, جواب دے سکوں, باتوں کو میں فیس کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے. سورہ طٰہٰ جب شروع ہوتی ہے تو فرمایا یہ سورہ طٰہٰ ہے, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یعنی آپ نے صرف پہنچانا ہے, آپ کی ذمہ داری صرف اتنی,
آپ پریشان مت ہوں.
انما انت مذکر,
ٹھیک
ہے, آپ صرف پہنچانے والے ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں, کہہ دینے والے ہیں.
ٹھیک ہے.
آپ کا کام صرف بلاغ ہے,
یعنی اگر یہ نہیں مان رہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وہی کے انتظار کے لیے فرمایا اللہ بادشاہ حقیقی بہت برتر ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ, بس تم قرآن کے لیے اپنی طرف اس کی وحی پورے کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کرو, اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اس کا مطلب یہ ہے, اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب وحی نازل کرتا آپ پر جبریل کے ذریعے, تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے یا لینے کی کوشش کرتے تاکہ میں اسے حفظ کر لوں, جلدی سے یاد کروں تو نئی آ جائے. یہ ہوتا ہے نا, ایک انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے, تو جلدی یاد کروں, وہی اگلی جلدی آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے, نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, نہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو منوانا ہے. آپ کا کام صرف ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, پہنچا دینا ہے. آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں, ان کے نام ماننے سے آپ کی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اچھا.
انسان سوچتا ہے کہ یار ممکن ہے میری طرف سے کوئی مسئلہ ہو,
اس وجہ سے یہ نہیں مان رہا,
ممکن ہے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کو پوری سمجھ آ رہی ہے, یہ ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں, اسی طرح سمجھ رہے ہیں جیسے باقی لوگ سمجھ رہے ہیں. ان کی زبان ہے, ان کی تہذیب ہے, ان کا کلچر ہے, اور ان کے متعلق ہی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ بات پوری طرح سمجھ جاتے تھے. اب فرشتے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وما نتنزل الا بامر ربک, جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی کو, اور ہم اپنے رب کے حکم کے سوا نہیں اترتے.
اچھا.
یعنی ہم خود سے نہیں آ سکتے آپ کے پاس, نہ ہی آپ کی مرضی سے قرآن اتر سکتا ہے. یہ جب چاہتا ہے رب وہی تب اترے گا, ہمارے آگے اور پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کے اختیار میں ہے, اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے, اس کو یہ سارے حالات معلوم ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے, سورہ اعلیٰ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح پاکی بیان کیجئے جو بہت بلند ہے اس کا نام، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر سنوارا ہے، جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو چلا دیا ہے، جس نے چارہ اگایا ہے پھر اس کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے. ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ جانتا ہے جو ظاہر میں ہے جو پوشیدہ میں ہے. یعنی یہ آیات کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو پیدا کرتا اور سنوار دیتا ہے، جیسے وہ اندازہ ٹھہراتا اور اس کو چلا دیتا ہے، جیسے وہ پنیری اگاتا ہے اور پھر اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن تھوڑے تھوڑے عرصے میں آپ پر اترتا رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی سرسبز و شاداب ہو گیا.
اچھا، تو اسی طرح یہ تدریجن جو ہے یہ بھی کمال کو پہنچ جائے گا.
یہ کمال کو پہنچا، یعنی یہ جو پہلے مثالیں دی ہیں یہ اپنے نبی کی تسلی کے لیے، قرآن مجید کو جلدی نہ لینے کے لیے اور اس پریشانی اور اضطراب سے دور کرنے کے لیے کہ آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں. قرآن مجید نے اس سورہ اعلیٰ میں، یہ ویسے یہ آیات جو پہلی آیات ہیں مشکل آیات میں سے ہیں، آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مفسرین نے کیا لکھا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا اور اس بات کو کھولا ہے کہ اصل میں بات کیا تھی. تو انہ یعلم الجہر وما یخفا، وہ چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے. چھپا کیا ہوا ہے؟ اس کا پھیل جانا، اس کا سرسبز و شاداب ہو جانا،
اس کا وہ جو کمال کا دور،
اس کا کمال کا دور آپ سے چھپا ہوا ہے. اور اس وقت جو وہ جانتا ہے وہ آپ کے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو چھپا ہوا اور ظاہر دونوں کو جانتا ہے.
ابھی ایک جو ہے وہ کمزور سا ایک پنیری ہے، پودا ہے،
وہ لگا ہوا ہے،
کیسا سرسبز درخت بنے گا وہ،
یہ بننے والا ہے. آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بے فکر ہو جائیں. قرآن مجید نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد تسلی دی ہے کہ آپ صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں گے. فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر میں لپٹنے والے، یہ بات اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ انسان جب چادر میں لپٹا ہو، اپنے لوگوں سے الگ ہو جائے، ایک سوچوں میں گم ہو، اضطراب کی کوئی کیفیت ہو، تو اس حالت کو یہ آیات بیان کر رہی ہیں. گمان جو ہوتا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کر مگر تھوڑا حصہ. رات کو آپ قیام میں کھڑے ہو جائیے، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دے یا اس پر کچھ زیادہ کر لے. یہ آپ کو اختیار دے دیا گیا، یعنی یہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے.
اچھا، تو یہ اس دور میں جو ہے وہ قیام اللیل کی
آپ کو تلقین کی گئی
اور
قرآن کی تلاوت کر، ٹھہر ٹھہر کر، غور و فکر کر کے، سمجھ کر، ہم تم پر ان قریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اس کی تیاری کے لیے،
وہ کیا تھی؟
وہ ہجرت ہوگی، اس کے بعد عذاب الہی ان کا منتظر ہے.
اچھا، جو اگلے مراحل
کے لیے یہ بات تیار کرنے کے لیے ہے. بے شک رات میں اٹھنا دل جمعی اور فہم کلام کے لیے نہایت خوب ہے. اضطراب ختم ہوگا، یہ کیفیت جو آپ پر طاری ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ دل جمعی کے ساتھ فہم کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور اس کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے، وہی مشرق و مغرب کا خداوند ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنائیے. اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں خوبصورتی سے نظر انداز کر دیجئے. یہ تلقین میں شامل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو زج کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے،
اس مرحلے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے،
اس مرحلے کی ہدایت دی جا رہی ہیں. اور ان خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ، یعنی ان کے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، ان کے پاس لوگ ہیں، وہ جو اقتدار ہے اس کی طرف آپ توجہ مت کیجئے. ان خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں کچھ دیر اور مہلت دیجئے. یہ مہلت کے جو ہیں وہ سزاوار ہیں اس وقت، ان کو مہلت دے دیجئے. دوسری آیات میں فرمایا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. تو جو کچھ مخالفین کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع اور اس کے غروب ہونے سے پہلے.
صحیح.
یعنی مخالفین جو کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حالات پیش آ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں, تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے اور ان حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کر رہا ہے. طلوع اور غروب کے وقت تسبیح. آپ دعائیں جو آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں, وہ ان آیات کی روشنی میں ہیں. وہ آیات ان آیات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں.
صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ ان آیات سے معلوم ہو رہے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث میں نبی قرآن مجید کی تشریح ہوتی ہے, جو قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عمل میں ڈھالتے ہیں. جو سید عائشہ نے فرمایا کہ وہ مجسم قرآن ہیں وہ یہ بات ہے. اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ تم نہال ہو جاؤ. نہال ہو جاؤ اس کنڈیشن سے, اس کیفیت سے بری ہو جاؤ. اور ان کی جماعت بعض جماعتوں کو آسائش زندگی کی جس رونق سے ہم نے ان کو آزمایا ہوا ہے, بہرہ مند کر رکھا ہے, ان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ. اقتدار میں ہیں لوگ, ان کے پاس ہیں, ان کے جو ہے مداح ہیں لوگ, ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں, ہماری بات نہیں سن رہے. یہ لوگ قریش جو ہیں وہ ہماری بات کو, قرآن مجید کی بات کو نہیں سن رہے ہیں.
یعنی اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا ان سے راضی ہے یا بہت یہ اچھے کسی حال میں
ہے. اچھے حال میں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اور مسلمان اس حال میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی طرف آپ توجہ مت کیجئے, اور تمہارے رب کا ذکر پائیدار اور بہتر ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے, یہ رونقیں, یہ اقتدار, یہ اصل نہیں ہیں اور ان قریب یہ ختم ہونے والے ہیں. اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو. لوگ جو آپ کے پاس ہیں, مسلمان ہیں, ہو رہے ہیں, ان کی آپ کی اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے کہ نماز کا ان کو حکم دیجئے, اس پر جم جائیے. یہ نماز مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے بڑا ایک ہتھیار ہے, ٹول ہے اللہ کی راہ میں کھڑے رہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس بات کی تلقین فرما رہا ہے. دوسری آیات میں
انسان کی تذکیر کر رہا ہے نا کہ ہم کس کے لیے کھڑے ہیں, یعنی خدا کی راہ میں.
خدا کی راہ میں آپ کے اضطراب اور بے چینی کو ختم کرتا ہے
کہ ہم یہ سب خدا کے لیے کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ
وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی تسبیح بیان کیجئے. تو اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے. اب ان حالات سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نکال رہا ہے. بس تم جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم ملا ہے. قرآن وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا باعث بنتی, آپ کو جوش اور ولولے کے ساتھ پیغام پہنچانے پر ابھارتی ہے. اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے اور کج نہ ہونا, یعنی مسلمان جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ان کو آپ حکم دیجئے کہ جم جاؤ اسلام پر, ایمان پر, عقیدے پر. بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہوئیے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ تمہیں بھی دوزخ کے عذاب میں ڈال دیں گے, مائل کر لیں گے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, ایمان والوں کو ان کے عقیدے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کا حکم جو ملا ہے وہ یہ بات بیان کر رہی ہے کہ ان کی طرف مائل نہ ہو جانا, ان کے اقتدار کی طرف, ان کی باتوں کی طرف, ان کے زچ ہونے کی طرف. پریشانی کو ختم کرو, صبر اور استقامت کے ساتھ نماز پر ڈٹ جاؤ, اللہ کی تسبیح پر ڈٹ جاؤ, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی نہیں ہے, پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا.
صحیح. تو اس مرحلے میں یعنی استقامت جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے کہ آپ استقامت سے رہیں, یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں,
اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں.
جو وقتی طور پہ جو خوشحالی ہے یہ دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑے اچھے حال میں,
بالکل یہ ختم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے تھا اس وقت ممکن ہے اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہے. تو آپ کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ
توجہ زیادہ دوسری طرف ہو گئی ہے,
توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو گئی ہے کہ ایمان نہیں رہے. جو ایمان لائے ہیں ان کی طرف سے ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ توجہ کچھ ہٹ گئی ہے,
ٹھیک
ہے, اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. قریش جو ہیں ان کو چھوڑیے, آپ ان کی فکر مت کیجیے, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. جو ایمان لے آئے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے شاید اس وقت حالات سے پریشان ہو کر کچھ علیحدگی اختیار کی ہے, یا آپ ان مسلمانوں کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنبیہ فرما رہا ہے, توجہ دلا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, یعنی رب کی خوشنودی چاہتے ہیں. ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں اور تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر نہیں ہے, یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو مل کر کام کیجئے, مل کر رہیے اور اس پریشانی اور اضطراب کو دور کیجئے. اسی طرح ہم نے ان سے ایک کو دوسرے کے ساتھ آزمایا ہے کہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چنا ہے. یہ اپنے فضل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو چن لیا ہے. ان آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے. اس بہار کو آپ عنقریب دیکھنے والے ہیں, ان کا اقتدار عنقریب ختم ہو جانے والا ہے. ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو جن چیزوں سے بہرہ مند کر رکھا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے, قریش کی طرف, اور نہ ان کی حالت پر غم کیجئے, اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھیے. ان آیات سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے پریشانی اور اضطراب سے نکال رہا اور مسلمانوں کو ایمان اور استقامت پر دل جمعی سے قائم رہنے کی تلقین فرما رہا.
ٹھیک ہے محسن صاحب, گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. تو سیرت کی کتب میں ہمیں ایک بڑا اہم ایک دور ملتا ہے جس کو عام الحزن کہتے ہیں, غموں کا سال, اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے شدید مصیبتوں کا اور غموں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کا نام ہی غموں کا سال پڑ گیا ہے. تو ہمیں ذرا یہ اس کی تفصیلات تو بتائیے کہ یہ کیا جو ہے وہ اس دور میں ہوا ہے کہ اس کو عام الحزن کہہ رہے ہیں.
یہ عام الحزن میں پہلا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے.
اچھا,
ابو طالب وہ شخص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, پوری سپورٹ میں کھڑے ہیں, اور قریش کے مصائب اور مشکلات جو انہوں نے ڈھانی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے سامنے ان کے سامنے بالکل ڈھال بنے ہوئے ہیں. تو قریش جو ہیں وہ اپنے مطالبات ان کے ساتھ پاس لاتے اور یہ آگے سے کوئی جواب نہ دے.
یعنی ابھی تک اگر وہ رسول اللہ پر کو ہاتھ نہیں ڈال پا رہے تو وہ اس کی وجہ یہی ہے,
وہ ابو طالب ہیں,
ان کی وجہ سے یہ رکا ہے پورا معاشرہ,
رکا ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کی وفات سے وہ حزن اور غم پہنچا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل بہت زیادہ پریشان,
سپورٹ بھی یعنی ختم ہو گئی ہے,
اور ابو لہب قبیلے کا سردار بن گیا ہے.
اچھا,
یعنی ابو طالب کی وفات کے بعد
یہ تو دوہرا جو ہے وہ غم ہو,
بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا ہے. تو یہ ابو لہب کون تھا؟ وہی جو قریشیوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تنگ کرنے کی پوری اسکیمیں بنا رہا تھا. تو اب وہ خود قبیلے کا سردار بن گیا ہے,
یعنی جو وہ مخالفین کا جو وہ سرغنہ ہے وہ اب خود آپ کے قبیلے کا سردار,
قبیلے کا سردار بن گیا ہے, اور آپ کو جو کفالت جو سپورٹ چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی ہے,
اور جو ایک قبیلہ حفاظت کرتا ہے اپنے فرد
حفاظت
کی
بھی ختم ہو گئی ہے, اور وہ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زچ کر رہا ہے. آپ کسی کو قرآن کی آیات سنانے جاتے ہیں تو پیچھے سے یہ جاتا ہے ابو لہب اور اس کو کہتا ہے خبردار اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا, یہ تمہیں بزرگوں سے برگشتہ نہ کر دے. تو یہ ابو لہب, اس کا یہ کردار کہ اس نے اپنی سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیا, جو قبیلہ اپنے فرد کی کیا کرتا ہے, جیسے ابو طالب نے قبیلے کا سربراہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا ہے, ویسا ساتھ چاہیے تھا.
یعنی وہ اپنی عربوں کی جو روایات تھیں اچھی, اس کو بھی نہیں, اس کا پاس
ختم کر دیا اور قریشیوں کا ساتھ دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو مذاق اڑاتا ہے, کہیں سنانے جاتے ہیں تو مذاق اڑاتا ہے, ان لوگوں کو زچ کر رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے میں جو ایمان لا رہے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے. تو یہ اس کے کام تھے ابو لہب. پہلی اب بطور سردار بالکل اب یہ پریشانی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. دوسری پریشانی اس سال میں یہ پیدا ہوئی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے, یعنی وہ بیوی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے ساتھ دیا ہے, ایمان لائی ہے, قصب معاج سے جو ہے وہ بے نیاز رکھا ہے. آپ اپنے دعوتی کاموں کو اپنے لحاظ سے جتنی آپ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں.
سب سے بڑا شاید سہارا ہی آپ کا جو ہے وہ
سب سے بڑا سہارا ہے, غموں کا سہارا ہے, پریشانیوں میں آپ ساتھ ہیں, ان کو دلاسہ دیتی ہیں.
وہ تو ہم کو آغاز سے دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح انہوں نے دلاسہ دیا ہے, تسلی دی ہے آپ کو,
ان کو غموں کے ساتھ دلاسہ دے رہی ہیں اور پریشانیوں کو دور کر رہی ہیں. ایک بیوی کا ساتھ ہوتا ہے,
بڑا خوبصورت وہ واقعہ بھی نا جس میں آپ کہتے ہیں خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا,
خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا, پریشان نہ ہوئیے. تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ انتہائی سلیم الفطرت اور بہترین عورت تھیں جو آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کی زوجہ کے لحاظ سے آپ کا ساتھ دیا ہے. تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کوئی کام ہی نہیں ہے, ہر ایک کر رہا ہے, آپ نے ان 12 سال میں 11 سال میں 11ویں نبوی میں یہ واقعہ ہوا ہے
اور اس سے پہلے بھی 15 سال شادی کے جو
پہلے بھی ہیں, تو آپ نے یہ ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارے. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ زیادہ شادیاں آپ نے کی ہیں, وہ ان کی وجوہات کوئی اور ہیں,
اپنی وہ ساری جوانی کی زندگی تو انہوں نے
گزار لی ہے. اب تقریباً 50 سال کی عمر ہے, آپ نے ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزاری ہے. یہ آپ کی وفات سیدہ خدیجہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ غم کا باعث.
پھر وہ آپ کے جو گھر کا سارا معاملہ بھی جو ہے وہ انہوں نے سنبھال رکھا ہے, اور وہ جو مال اپنا خرچ کر رہی ہیں,
آپ کو بے نیاز رکھا ہے قصب سے, قصب معاش سے. اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, اور 4 بیٹیاں جو ہیں وہ 2 کا نکاح ہو گیا تھا اور 2 آپ کی جو ہے وہ زیر کفالت ہی تھیں. ایک حضرت عثمان کے نکاح میں تھی اور دوسری حضرت ابو العاص جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے ان کے نکاح میں تھیں. تو 2 بیٹیاں جو ہیں وہ زیر کفالت تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت سیدہ فاطمہ ہیں اور دوسری ام کلثوم ہیں. تو یہ 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھیں اور حضرت سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ 2 واقعات ایسے واقعات ہیں کہ ایک تو قبیلے کی طرف سے وہ بات جو بنو ہاشم کی کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو حاصل تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی قبیلے کا حلیف بن جاؤں, کسی قبیلے کو کہوں کہ تم میری حفاظت میں.
یعنی 2 اتنے اہم شخصیات کی جانے کی وجہ سے اس کو غموں کا سال کہہ دیا کہ وہ نوعیت ہی بدل گئی ہے. ایک تو جو باہر کی وہ جو آپ کو سپورٹ تھی وہ, اور گھر میں جو ایک سپورٹ تھی وہ دونوں چلی گئی ہے, گھر کی سپورٹ بھی چلی گئی ہے اور باہر کی سپورٹ بھی چلی گئی ہے.
تو یہ اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے.
بہت شکریہ محسن صاحب, یہ گفتگو جو ہے وہ اتنی خوبصورت اس وقت چل رہی تھی, میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے. اگلی نشست میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. خواتین و حضرات, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.